الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صافات کی آیت نمبر 112 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قربانیاں دی اور بطور خاص حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے کی بھی سعی کی، کوشش کی اور اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یعنی باپ شریک بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہاں سے اسی کا بیان ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے اور کوئی اپنی جان پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی، یہ بھی قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ 26 پارے کے آخر میں اور 27 پارے کے شروع میں اس کا بیان ہے، اسی طرح 12 پارے کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر دو تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پہلے ہوا اور ان کے قربان کیے جانے کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی حکم الہی پر، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح تھے، ذبیح اللہ جو اللہ کے نام پر ذبح ہوئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اہل اسلام میں سے بھی بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے، لیکن دلائل کی روح سے وہ درست نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں ذبح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جن کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی۔ اس کے بڑے دلائل ہیں۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہاں آیات میں دیکھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں ہے اور اس سے پہلے ایک بیٹے کی بشارت، اور اس بیٹے کی بشارت کے بعد اس کی قربانی کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بات ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا جو ہے یہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی پہلے، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کی بات، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس بات پر اہل کتاب اور مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کی قربانی دی تھی وہ اکلوتا تھا، جس بیٹے کی قربانی دی تھی وہ اکلوتا تھا، یعنی اس وقت اس ایک بیٹے کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا نہیں تھا، ایک بات۔ اب دوسرا اس بات بھی اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، تو اب غور کیجئے کہ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اگر ان کی قربانی پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اکلوتے تو نہ ہوئے، پھر تو وہ دوسرے بیٹے ہوئے، جبکہ قربانی اکلوتے بیٹے کی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہوئی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی موجود ہے کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ان کی بھی قربانی کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر ان کی جگہ پر 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے گئے تھے۔ تو ایک ذبیح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے والد، اور ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر ایک اور دلیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی جگہ پر مینڈا آ گیا اور اس مینڈے کو ذبح کر دیا گیا، اس مینڈے کے سینگ، اس کے سینگ خانہ کعبہ کی چھت پر تھے اور یہ ہزاروں سال تک اس کی چھت پہ رہے۔ پھر ایک مرتبہ آگ لگی اور آگ لگنے سے خانہ کعبہ کے پردے جل گئے اور وہ جو سینگ تھے وہ بھی جل گئے۔ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوتی تو اسحاق علیہ السلام تو شام میں تھے، اور ان کی جگہ جو مینڈا آیا تھا تو اس مینڈے کے سینگ بھی شام میں ہونے چاہیے تھے، یہ تو نہیں کہ قربانی شام میں ہوئی اور سینگ اٹھا کے خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھ دیے گئے۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے، آپ کی نسل وہی تھی، آپ وہیں رہے، آپ وہیں آپ نے زندگی گزاری، تو قربانی چونکہ مکے میں ہوئی تھی، اور قربانی چونکہ مکے میں ہوئی تھی اس لیے وہاں پر جو مینڈا ذبح کیا گیا اس کے سینگ بھی خانہ کعبہ کی چھت پر ہی رکھے گئے۔ تو یہ دلائل ہیں اس بات کے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کیا گیا تھا، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری۔ اس پر سے کیا مراد ہے؟ اس ضمیر کا مرجع بارکنا علیہ، اس ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم نے ابراہیم پر اور اسحاق پر برکت رکھی، اور اگر اور اس برکت سے مراد کیا ہوگا؟ اس برکت سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انعامات عطا فرمائے، جو ان کے تذکروں کو عام فرمایا، جو ان کی نسلوں کو عام کیا، دنیا بھر کے اندر ان کی نیک نامی فرمائی، ان کے نام کے ڈنکے بجے بج رہے ہیں، بجتے رہیں گے، یہ ساری چیزیں اس برکت کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اگر ضمیر کا مرجع حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو تو ترجمہ یوں بنے گا کہ ہم نے اسماعیل پر اور اسحاق پر برکت رکھی۔ اب ان دونوں پر برکت کیسے؟ اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک صورت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے، یعنی برکتوں کی صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کی اولاد میں کثرت ہو، اس کی نسل پھیلے، دنیا کے اندر اس کی نسل کا نام ہو۔ حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے بندے ہیں کہ جن کی نسلوں کا دنیا میں نام ہوا، جن کی نسلوں کا دنیا میں نام ہوا۔ کیسے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد آگے ان کا نام بنا بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، ان کی اولاد کا نام ہوا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل پوری دنیا کے اندر ہے ایک بہت بڑی قوم بنے، ایک بہت بڑی آبادی بنے، اور اس وقت بھی دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، اس وقت بھی دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت کیا ہوئی؟ کہ اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی یہ وہ نسل ہے جو آگے جا کے قریش کی صورت بنی، یعنی اس میں قریش آئے، یعنی اور بھی ہیں لیکن ہم ایک صرف مانا کی صورت کی جو ہمیں زیادہ معلوم ہے اس کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں کہ قریش سے آگے جو نسلیں چلیں، اب عباسی خاندان، علوی خاندان، سادات کا خاندان، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سب کے سب قریشی، اور دنیا میں سادات کرام بھی لاکھوں کی تعداد میں، علوی، عباسی، ہاشمی، یہ سب ملا لے تو یہ بھی کروڑوں کی تعداد میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی کہ اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ بھی بہت زیادہ دنیا میں پھیلی، اور اسماعیل علیہ السلام والسلام کی نسل پاک بھی دنیا میں بہت زیادہ پھیلی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر برکت رکھی. اب مزید فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے اور کوئی اپنی جان پر سری ظلم کرنے والا ہے. ان دونوں کی اولاد میں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر سری ظلم کرنے والا. یعنی فرمایا کہ ان کی اولاد میں ہر طرح کے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حضرت یہ نبیوں کی اولاد ہیں، ابراہیم، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، تو ان کی ساری اولاد متقی، پارسا، مومن ہی ہے. ایسا نہیں، ان کی اولاد کے اندر بھی اچھے بھی ہوئے اور برے بھی ہوئے. تو اس میں ایک اور بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ انسان کی حقیقی فضیلت کا مدار اس کے اپنی ذات پر ہے. اگر کسی کی فضیلت ہے تو اس کی ذات کی وجہ سے، کسی کی مذمت ہے تو اس کی ذات کی وجہ سے. ہاں اگر ایمان سلامت ہے، اگر ایمان سلامت ہے تو پھر نسبت بھی فائدہ دیتی ہے، پھر نسبت بھی فائدہ. یہ تو قرآن پاک کے اندر بھی ہے. قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو اور ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو بھی ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے، اگرچہ اولاد نے عمل نہیں کیے ہوں گے. یعنی اولاد چھوٹی چھوٹی بھی فوت ہو گئی تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس درجے میں رکھ دے گا جس درجے کے اندر ان کے والدین ہوں گے، حالانکہ اولاد نے عمل نہیں کیا. تو کیوں؟ تعلق ہے، نسبت ہے، ذریت اور نسل کا جو تعلق ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مرتبہ عطا فرما دے گا. لیکن جو مین فضیلت کی اصل سبب اور اصل وجہ ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہے. اور ایمان ہے تو پھر نسبت بھی فائدہ دیتی، ایمان نہیں تو پھر تو اس نسبت کا فائدہ ہی نہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نسبت کا فائدہ نہیں ہے. جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان منافق تھا یا کافر تھا تو اس کو نسبت نے کوئی فائدہ نہیں دی. ہاں ایمان سلامت ہوتا تو نسبت فائدہ دیتی. اس کے بعد ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نسبت کا لحاظ کریں، ہم نسبت کی وجہ سے کسی کی تکریم کریں. یہ ایک نیچرل چیز بھی ہے، یہ محبت کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ہمارے دین کی اقدار کے اندر بھی ہے. جیسے ہمیں، ہمارا ایک استاد ہے جس نے ہم پہ بڑے احسان کیے ہوتے ہیں، ہمیں بڑی تعلیمات دی ہوتی ہیں، جس نے ہمیں سکھایا، لکھایا، پڑھایا ہوتا ہے، تو ہم اس کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں یار میرے استاد صاحب کا جو یہ ہے بیٹا ہے، میرے استاد کا یہ اولاد ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں چونکہ اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کی اولاد کا بھی اکرام کرتے ہیں، اس کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں. تو یہ جو ایک دوسرے سے تعلق واسطے کی وجہ سے دوسرے کا اکرام کرنا ہے، اس کا لحاظ کرنا، خیال کرنا ہے، یہ ایک انسان کی فطرت کی چیز ہے، اور دین اسلام اسے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی تائید کرتا ہے. تو جب دنیا کے ایک عام ٹیچر استاد کی اولاد کی ہم عزت کرتے ہیں کہ وہ ہمارا محسن ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو محسن اعظم ہے، آپ کے احسان تو ہمارے اوپر بے پناہ ہے. تو جو آپ کی نسل پاک ہے، سادات کرام ہے، ہم اس کا بھی ادب کریں گے، اس کی بھی تعظیم کریں گے. اسی لیے جو اہل عشق علماء، اہل محبت علماء گزرے ہیں، وہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کی، آل پاک کی، سادات کرام کی تکریم اور تعظیم کرتے رہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو اہل محبت کے امام ہیں، اہل عشق کے امام ہیں، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچے تھے، اس وقت انہوں نے کون سے ایسے عمل کیے ہوئے تھے اور کون سے کارنامے سر انجام دیے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے ان سے محبت کرنے کا حکم تھا؟ سب سے بڑی وجہ اس وقت تو یہی تھی، ان کے کارنامے سبحان اللہ، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں. لیکن وہ تو بات کی بات ہے، جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ان سے محبت کا فرمایا تھا، اس وقت کیا وجہ تھی کہ ان سے محبت کی جائے؟ اسی لیے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہیں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے ٹکڑے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر دو پھول ہیں یہ، تو اسی لیے تو ان سے محبت کرنی، یہ نسبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ اے اللہ میں حسن و حسین ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. تو یہ نسبت سے محبت نہیں تو اور کس بات سے محبت؟ تو نسبت کا اکرام کرنا، نسبت سے محبت کرنا، نسبت کا لحاظ کرنا، یہ ہمارے دین میں ہے. اور اسی طرح جو مشائخ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے جو تعلق والے ہیں، ان کی جو اولاد ہے، ان کے ماں باپ ہیں، ان کی بھی عزت کی جاتی. مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی استاد سے میں نے حدیث پڑھی ہے اور میرے استاد نے مجھے علم دین سکھایا ہے، تو اگر اس کے والد صاحب میرے سامنے آئیں گے تو میں بڑی عزت کروں گا اس کی، اس کی اولاد میرے سامنے آئے گی تو میں اس کا احترام کروں گا کہ یہ میرے استاد الحدیث کی اولاد ہے، اور یہ میری ایک فطری بات ہوگی، اور فطری بات ہونے کے علاوہ یہ میرے دین کے حکم کا تقاضا ہوگا. تو لہذا ان سے جو محبت کی جاتی ہے یہ دین کے تقاضوں میں سے بھی ہے اور مطلوب شرع بھی ہے. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور دونوں پر اللہ تعالیٰ کے جو کرم ہوئے، فضل ہوئے، احسان ہوئے، ان کا بیان ہوتا ہے. ارشاد ہوا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور انہیں سیدھی راہ دکھائی، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں پر احسانات فرمائے. کیا فرمایا؟ کہ ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات بخشی. کرب عظیم کیا تھا؟ کرب عظیم یہ جو فرعون کی طرف سے مظالم تھے بنی اسرائیل پر، یہ ان سے نجات ہے. ان سے نجات کی صورت کہ جس میں فرعون غرق ہو گیا اور انہوں نے اس سے کامل طور پہ نجات پائی، تو یہ کرب عظیم سے نجات. یہ ہم نے ان کی مدد کی تو یہی غالب ہوئے. مد مقابل میں جادوگر تھے تو وہ مغلوب ہوئے، فرعون تھا تو وہ مغلوب ہوئے، اس کا لشکر تھا تو وہ مغلوب ہوئے، اس کی قوم تھی، قیمتی تھے، تو وہ سارے کے سارے مغلوب ہوئے. مزید احسان کے ہم نے ان کو بہت روشن کتاب عطا فرمائی. روشن کتاب تورات شریف. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی. اچھا، لیکن یہاں پر الفاظ ہے وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو، ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی. تو سوال ہوتا ہے کہ تورات تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو ملی، موسیٰ علیہ السلام کو ملی، ہارون علیہ السلام کو تو تورات نہیں ملی تھی، تو یہ کیسے فرمایا کہ دونوں کو ہم نے تورات عطا فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کتاب ایک امت کو عطا کی جاتی ہے. جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، تو قرآن تو نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بھی عطا کیا گیا. تو جیسے ہم یہ بولتے ہیں کہ قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، قرآن ہمیں عطا کیا گیا، تو جس انداز میں یہ جملہ ہے اسی انداز کے اندر یہاں پر جملہ ہے. یعنی اصل جو نازل ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام پہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تورات طور پر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام عطا فرمایا، کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، ان پر نازل ہونے والی کتاب ہے، یہ ان کی فضیلت ہے. لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کار نبوت میں شریک تھے، تو ان کا بھی نام اسی کے اندر آ گیا کہ انہیں بھی یہ کتاب عطا فرمائے گی. تو گویا حضرت ہارون علیہ السلام کی حیثیت بالکل وہ نہیں جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن عطا کیا گیا. جو خالص امت ہے اس کو یہ کہنا کہ اس کو کتاب عطا کی گئی، وہ ایک اور معنی میں ہے. نبی کے لیے جس پر اتری اس کے بارے میں کہنا اسے کتاب عطا کی گئی، یہ اور معنی میں، اور نبی کے ساتھ کار نبوت میں جو شریک ہیں اس کا نام ساتھ لے کے کہنا کہ انہیں کتاب عطا کی گئی، یہ ایک اور معنی میں آتا ہے. گویا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے وہ جو عام امت موسیٰ تھی اس سے فائق ہے، اس سے بے پناہ فائق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی عملی تنفیذ میں ان کے ساتھ بطور نبی کے شریک تھے، بطور نبی کے شریک تھے، لہذا ان کا نام لینا اس اعتبار سے. پھر فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھائی، صراط مستقیم دکھائی. ان کی صراط مستقیم اور ہماری صراط مستقیم میں بھی فرق ہوتا ہے. ہماری صراط مستقیم یوں کہہ لیں کہ ہم جیسے ہم اگر اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھیں تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا کی سب سے بہترین دوربین کے ذریعے اگر کوئی شخص دیکھے اس کا دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے. دونوں دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا کی بہترین دوربین کے ذریعے بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن فرق کتنا ہوگا؟ ہمیں تھوڑا سا نظر آئے گا، دوربین والے کو کروڑوں میل دور تک نظر آ جائے گا. تو نبی کا صراط مستقیم پر ہونا اتنا واضح، اتنا ایکوریٹ، اتنا کامل، اتنا مکمل، اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو صراط مستقیم پر ہم بھی ہیں، ہم بھی الحمدللہ صراط مستقیم پر ہیں. ہم دین اسلام پر ہیں، دین اسلام صراط مستقیم ہے، تو ہم صراط مستقیم. اور موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی راہ دکھائی، لیکن ان کا دیکھنا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے. اور پھر اگلی فضیلت بیان فرمائی کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تعریف پچھلوں میں باقی رکھی، بعد والوں میں باقی رکھی. جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، ہارون علیہ السلام کی بھی شانیں بیان کرتے ہیں، دونوں اللہ کے نبی، ہماری جانیں ان کے قدموں پر قربان، تو ان کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے بعد والوں میں باقی رکھی. تو اسے بھی یہ پتا چلا کہ اچھی تعریف کا باقی رہنا بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص لفظ انعام کے ساتھ تعبیر کیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور بے شک ہم نے احسان کیا، عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ، موسیٰ پر اور ہارون پر. اب اس کے بعد موسیٰ ہارون علیہ السلام کی مزید عظمت و شان، ارشاد فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین. موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں. یہ دوبارہ وہی جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سلام بھیجا نوح علیہ السلام پہ، سلام بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، اسی طرح سلام فرمایا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر. اسی لیے اب دیکھیں، ہم جب کسی نبی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ، تو ساتھ میں کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم، تو ساتھ میں کہتے ہیں علیہ السلام. تو یہ جو علیہ السلام ہم کہتے ہیں وہ اصل میں اسی کے اثرات ہیں، وہ اسی کی برکات ہیں، وہ اسی کے آثار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ناموں کے ساتھ سلام امت میں رکھ دیا. امت نام لے گی تو سلام پڑے گی. تو نبیوں پر سلام پڑھنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے. تو اسی لیے صلاۃ و سلام پڑھنا جو ہے یہ بڑی پیاری چیز ہے. جمعے کے بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، نماز جمعہ پڑھی اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح ہم اذان سے پہلے، اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو کیا ہے؟ نبی پر صلاۃ و سلام. تو نبیوں پر صلاۃ و سلام یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے اور بار بار بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم نے تو ان کی تعریفیں رکھ دی امت کے اندر. لہذا صلاۃ و سلام جتنا بھی پڑھا جائے، اب خواہ وہ کسی اجتماع کے آخر میں پڑھا، محفل کے آخر میں پڑھا، وہ کھڑے ہو کے پڑھے، وہ بیٹھ کر پڑھے، وہ اذان سے پہلے پڑھے، اذان کے بعد پڑھیں، وہ نماز کے بعد پڑھیں، وہ جب بھی پڑھیں وہ صلاۃ و سلام ہی ہے، وہ سلام ہی ہے، وہ سلامتی کی دعا ہی ہے. اور سلامتی کی دعا نبیوں کے لیے کرنا یہ تو ہمارے اوپر خدا کا کرم ہے کہ خدا ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. لہذا जितना हो सके सलात व सलाम की कसरत करनी चाहिए, और खास तौर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिन पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं, उन पर तो कसरत से सलाम पढ़ते रहना चाहिए। अब इसके बाद हजरत इलियास अलैहि सलातो सलाम का तस्किरा होता है। इलियास अलैहि सलातो सलाम भी अल्लाह ताला के रसूल हैं, उनका तस्किरा होता है। इरशाद फरमाया, وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بال نامی بت کی پوجا کرتے ہو، اور سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ پھر ان لوگوں نے الیاس کو جھٹلایا تو وہ ضرور، یعنی وہ لوگ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ محفوظ رہیں گے۔ الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ رسولوں کی لسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا بیان کیا اور بطور خاص ان کے نام مبارک کے ساتھ فرمایا لامن المرسلین، بے شک وہ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو وہی پیغام پہنچایا جو سارے نبیوں کا پیغام تھا، انہوں نے بھی اسی طرح شرک سے روکا جیسے سارے نبیوں نے شرک سے روکا۔ تو آپ نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، اور تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم بال نامی بت کی پوجا کرتے ہو۔ بال جو ہے یہ ایک بت کا نام تھا، ویسے بال جو ہے وہ شوہر کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں، تو چونکہ بت پرست بتوں کو اپنا مالک کہتے تھے تو کسی کو پھر بطور خاص بال کا نام بھی دے دیتے تھے۔ تو بال نام کا بت جو ہے یہ عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے، یہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام تو پتہ نہیں کب کس صدی کے ہیں اور کتنے ہزاروں سال پہلے کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بال اور حبل اور یہ اس طرح کے نام جو ہے وہ موجود تھے۔ تو بال نام کا بت تھا جس کی یہ قوم پوجا کرتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو، یعنی بال نام کے بت کی پوجا کرتے ہو، اور بنانے والوں میں سب سے بہترین بنانے والا کون؟ فرمایا اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تم سے تمہارے پہلے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تنہا خالق ہے، یہاں لفظ ہے احسن الخالقین، یعنی خالقوں میں سب سے اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور بھی بہت سارے خالق ہیں لیکن ان میں سب سے اچھا اللہ تعالیٰ ہے۔ جبکہ بطور مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خالق صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے، تو پھر بہت سارے خالقوں میں اچھا خالق، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں خالق کا جو معنی ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم لفظ جب بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، شے بناتا ہے اس میں روح پھونکتا ہے یا عدم سے وجود میں لاتا ہے، وہ خالق ہے، بدیع ہے، باری ہے، مصور ہے، وہ پھر سارے اس کی شان تخلیق کی یہ صورتیں ہیں جو مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے۔ لیکن خلق کا ایک مطلب بنانا بھی ہوتا ہے، جیسے دنیا والے بھی چیزیں تو بناتے ہیں، مشینیں بناتے ہیں اور ہزاروں چیزیں، یہ ٹیبل ہے، یہ آئی پیڈ ہے، یہ کور ہے، یہ چیئرز ہیں، یہ کیمرہ ہے، یہ لائٹس ہیں، لوگ بناتے، تو وہ بنانا جو ہے انسانوں کا جو بنانا ہے اس پر بھی خلق کا اطلاق آتا ہے۔ اب ان بنانے والوں میں سب سے اچھا بنانے والا خدا ہے، وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے، نمبر ایک تو یہ کہ یہ جو ذی روح کو وجود میں لاتا ہے وہ اللہ ہی ہے، جو شے بنا کے اس میں روح ڈالتا ہے وہ اللہ ہی ہے، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ مخلوق جو مرضی بنا لے، دوسرے جو ظاہری چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے والے خالق ہیں، جن پر خالق کا لفظ ہم اس معنی کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں، ان کی جو خلق ہے وہ اس مادے کی محتاج ہے جس مادے کا مالک اور خالق اللہ ہے، لیکن اللہ تعالی تخلیق میں کسی کا محتاج نہیں. مخلوق خلق کرے تو خلق کے اندر بھی خدا کے پیدا کردہ مادے کی محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو عدم سے وجود میں لایا، کائنات نہیں تھی اور اس نے پیدا کر دی، تو احسن الخالقین اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو یہاں پر وہ جو لوگوں کی صنعتیں ہیں، جو جس میں لوگ صانع بنتے ہیں، اس کے اعتبار سے احسن الخالقین کا لفظ ارشاد فرمایا گیا. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ کیا تم بال نامی بت کی پوجا کرتے ہو جسے تم نے ہی بنایا ہوا ہے، اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا رب ہے، تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے. تو قوم نے کیا کیا؟ فکذبوا، مانی نہیں، جھٹلایا، انکار کیا، پیغام تسلیم نہ کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فإنهم لمحضرون، تو بے شک وہ ضرور ہمارے عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں. یہ ان پر عذاب آیا بھی اور آئندہ بھی جہنم کے عذاب میں وہ حاضر کیے جائیں گے. ہاں، اللہ کے چنے ہوئے بندے اسے محفوظ رہے. چنے ہوئے بندے وہ جنہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کیا اور آپ کی بات کو مان لیا. اب حضرت الیاس علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کی کرم کی بارشیں ہوتی ہیں. ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں الیاس کی تعریف باقی رکھی، الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے. یہ حضرت الیاس علیہ السلام کی شانوں کا بیان کہ ان کی بھی تعریف اللہ تعالیٰ نے بعد والوں میں باقی رکھی. اب الیاس علیہ السلام کی تعریف کی اب صورت دیکھیں. آج بھی مسلمانوں میں الیاس نام ہوتا ہے، جیسے ہمارے پیر و مرشد امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری. تو یہ الیاس نام کیوں ہے؟ وہی حضرت الیاس علیہ السلام کی غلامی کی نسبت سے ہے، ان کے نام مبارک کی نسبت سے ہے. تو مسلمانوں کے بچوں کے نام بھی الیاس ہوتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کی نام مبارک کی وجہ سے. تو یہ وہ ہے، اس کا ظہور ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والوں میں الیاس کی تعریف باقی رکھی. تو یہ اس کی ایک صورت. اور پھر فرمایا سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ، الیاسین پر سلام، الیاسین پر سلام. سبحان اللہ، اللہ کے ہر نبی پر سلام، اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر پر سلام، اور جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان پہ لاکھوں سلام. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا سلام علی الیاسین، جبکہ شروع کے اندر جو آیت مبارکہ ہے اس میں وہ ان الیاسا، الیاس آگے ہے الیاسین، یعنی دو طرح اس لفظ کو فرمایا گیا، الیاس اور الیاسین. تو سوال یہ کہ یہ ایک نام ہے یا دو نام ہے؟ یہ دو نام ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کے، اور یہ الیاس کو ہی الیاسین بھی پڑھا جاتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے مشہور پہاڑ نا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی، اس کا نام ہے طور سینا. اب طور سینا بھی پڑھتے ہیں اور سینین بھی پڑھتے ہیں، سینین. تو سینا بھی ہے اور سینین بھی ہے، اسی طرح الیاس بھی ہے اور الیاسین بھی ہے. تو یہ دونوں نام ہی درست ہیں. اب اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. لوط علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے رسولوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں. اور لوط علیہ السلام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کائنات کے کیسے عظیم چچا اور بھتیجا ہیں، کہ چچا بھی اللہ کے پیغمبر اور بھتیجے بھی اللہ کے پیغمبر. اور ابراہیم علیہ السلام کی کتنی پیاری شان ہے، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، بتیجے لوط علیہ السلام پیغمبر، بیٹے اسحاق علیہ السلام پیغمبر، بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، اسی لیے ان کا لقب ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، کہ ان کی نسل پاک میں اللہ تعالیٰ نے اتنے پیغمبر، بلکہ مسلمانوں کا اس پر بھی اتفاق ہے اور کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہوئے۔ تو جو نبیوں کے آگے سلسلے چلے وہ ان کی اولاد سے چلے۔ تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے، ہاں لوط علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ اس اعتبار سے ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی اولاد سے سارے پیغمبر آئے سوائے لوط علیہ السلام کے، کیونکہ لوط علیہ السلام تو بتیجے ہیں نا، بھائی کے بیٹے، تو بتیجے ہیں تو پھر آپ کی نسل میں سے تو نہ ہوئے، تو ان کی نسل اوپر چلی گئی۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، ارشاد فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین وانکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون۔ اور بے شک لوط ضرور رسولوں میں سے ہے، جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا رہ جانے والوں میں ہو گئی، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا، اور اے لوگو بے شک تم صبح کے وقت ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کے وقت بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا مختصر بیان ہوا۔ پہلے تو فرمایا لوط علیہ السلام رسولوں میں سے ہے، پھر فرمایا کہ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر و سب گھر وال و اہلہ اجمعین سب گھر والوں کو نجات بخشی، سوائے ایک بڑھیا کے، وہ بڑھیا کون تھی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو لوط علیہ السلام کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، آپ کی جتنی بیٹیاں تھیں سب کو نجات دی گئی، اور اس کے علاوہ جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو بھی نجات دی، اور بقیہ فرمایا ثم دمرنا الآخرین پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ دوسرے کون تھے؟ دوسرے وہ تھے جو شرک میں مبتلا تھے اور معاذ اللہ لواطت کے گندے گھنونے غلیظ اور خبیث کام کے اندر مبتلا تھے، جن کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنا حرام ہے، خبیث کام ہے جو تم کرتے ہو۔ تو لوط علیہ السلام ان کو یہ سمجھاتے تھے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا کہ لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والے بستی سے نکل گئے، اور بقیہ کے اوپر خدا نے پتھر برسا کے ان کو مار دیا، ان کی بستیوں کو بلند کر کے الٹا دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ایسا شدید عذاب کسی اور قوم پہ نہیں آیا جو بد فعلی، اغلام بازی، مردوں سے شہوت رانی کے اوپر نازل ہوا۔ یہ ایسا خبیث اور گناونا اور غلیظ اور خبیث کام ہے جس پر قہر الہی ایسے ٹوٹا اور غضب الہی ایسے جوش میں آیا۔ آج دنیا بھر کے اندر اس غلیظ فعل اور اس خبیث فعل کی تائید کے اندر بڑے بڑے جناب جلسے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے قانون پاس کیے جاتے ہیں، لیکن یہ خدا کے غضب کو آواز دینے کے لیے، اور دنیا کے اندر اگر اللہ تعالی نے مہلت دے بھی دی تو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ فعل حرام اور اشد حرام ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ کے گھر کی ایک بڑھیا آپ کی بیوی کو اس عذاب میں ہلاک کر دیا، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی، یا تو کھلی کافرہ تھی یا منافقہ تھی، تو وہ اپنی قوم کی تائید میں تھی اور وہ اپنی قوم کی حمایت کرتی تھی، تو وہ بھی عذاب کا شکار ہوگی۔ اسے پتا چلا کہ کفر کے ہوتے ہوئے کرامت فائدہ نہیں دیتی، کفر کے ہوتے ہوئے نسبت فائدہ نہیں دیتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا یا منافق تھا تو کرامت کی نسبت نے فائدہ نہیں دیا۔ بیوی کرامت تو نہیں ہے، نسبت ہے، لیکن اس نسبت نے فائدہ نہیں دیا کیونکہ کفر تھا، تو کفر کے ہوتے ہوئے کوئی کرامت اور کوئی نسبت فائدہ نہیں دیتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ کو فرماتا ہے کہ تم اپنے سفر کے دوران جو شام کی طرف جاتے ہو، دوسرے ملکوں کی طرف جاتے ہو، تو وہاں جاتے ہوئے تم دن کے وقت صبح و شام ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، عذاب الہی دیکھتے ہو، نہ ماننے والوں کا انجام دیکھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے، تمہارے اوپر بھی خدا کا عذاب ایسے اتر سکتا ہے؟ تو یہ آخر میں ان کو اس بات کے اوپر سمجھایا گیا، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔